رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن ضله فهو البعيد التري يعلم ما زهر وما بطن وما خفي وما علنا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولى صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ مبارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں سورۃ النساء کی ترتیب کے ساتھ وسطانی آیات کا خلاصہ اختصار کے ساتھ ذکر کیا جا رہا تھا اور اب تک تقریباً آیت نمبر 135 تک کا خلاصہ اور آیت نمبر 136 سے متعلق, کیونکہ اس آیت کی اہمیت کے حوالے سے اس کے بعض نکات اور اس سے ملنے والی بعض ہدایات اور شرعی اور ایمانی رہنمائی کے حوالے سے گزشتہ جمعہ کیونکہ خواجہ خواجگان پر تھا رضی اللہ عنہ, اس سے قبل ہم نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. آج اس آیت کریمہ کی اہمیت اور افادیت اور اس ایک آیت کے اندر معانی کا ایمانی اعتقادی نظریاتی معاشرتی اخلاقی اور سماجی یہ جملہ امور جو قرآن کریم فرقان حمید کا موضوع ہے اس کے اعتبار سے آیت کریمہ ایک بڑی انفرادیت پورے قرآن مجید کے اندر رکھتی ہے اور اس سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 ہے. انشاءاللہ اس کو ذکر کرنے کا شرف حاصل کیا جائے گا. آج ہمارے لیے سعادت بھی ہے کہ مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی اکبر ہزاروی صاحب قبلہ قطال اللہ بقاہ ساؤت افریقہ سے تشریف لائے ہیں. آج ہماری سعادت ہے کہ حضرت یہاں پر جلوگر ہیں. اللہ رب العالمین جل والا حضرت صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور یہ جس انداز میں اور جس احسن طریقے سے دین متین کی خدمت مدارس اور تدریس کی صورت میں وہاں ادا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین قبلہ کا سایہ دراز رکھے اور تمام ذرائع حضرت صاحب کے لیے مسخر فرمائے. وقت مختصر ہے اور جمعہ کی نماز کا وقت قریب ہے. ہمارے درس آپ جانتے ہیں کہ چند منٹوں پر ہی مشتمل ہوتا ہے, تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 ہے اور ہر درس کے شروع میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کی بنیادی بات ذکر کر دی جائے کہ سورۃ النساء غزوہ احد کے وقت نازل ہونے والی سورت ہے, یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ مکی زندگی نہیں بلکہ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی غزوہ احد کے نزول کے وقت یا اس کے بالکل متصل یہ نازل ہونے والی صورت ہے. تو مدنی کہنے کے حوالے سے اور بالخصوص غزوہ احد کی بات کرنے کے حوالے سے خود اس کا موضوع ذہنوں میں کھل جاتا ہے، کیونکہ اس وقت اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہے اور ایک طرف سے کفار کے ساتھ سخت قسم کی آزمائش کا سلسلہ چل رہا ہے، جو غزوہ بدر واقعہ ہوئی، اس سے پہلے کئی سرایا واقعہ ہوئے، اور اب غزوہ احد ہے، اور ساتھ میں مدینہ منورہ کے اندر اور اس کے سراؤنڈنگ میں رہنے والے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل کتاب قرار دیتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی حقانیت کے سامنے تمام چیزوں کو وہ جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، بوجھتے ہوئے، تکبر کی بنا پر، حسد کی بنا پر، ان کے اندر ایک خاص طور پر فکری کشمکش اسلام کے ساتھ ہے. لیکن اس سورہ مبارکہ کے اندر، کیونکہ سورۃ النساء النساء کے حوالے سے ہمارے علماء نے لکھا کہ امرأت عورت کو کہتے ہیں اور النساء اس کی جمع ہوتی ہے، یعنی خاص طور پر عورتوں کے حقوق، عائلی حقوق، فیملی لائف کے حوالے سے اور انسان کی گھریلی زندگی کے حوالے سے، خاص طور پر جو انسان کے سماجی اعتبار کے ساتھ ساتھ جو خونی رشتے ہیں، اس کے حقوق کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، جو اس سے پہلے آیات میں ترتیب کے ساتھ آپ سنتے چلے آئے ہیں. لیکن آئینی زندگی کے ساتھ ساتھ سیاسیات میں بھی، کیونکہ مدنی صورت ہے تو یہ سیاسیات کو بھی ڈسکس کرتی ہے، مسلمانوں کا غیر مذاہب کے ساتھ جو ایک رابطہ اور ایک تعلق کس طرح ہونا چاہیے، اور مسلمان جب بطور ریاست کے تمام امور کو اپنے غلبے میں لے کر آئے اور قرآن کی وہ آیت مکمل طور پر اس پر صادق آئے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ یہ دین تمام پر غالب آ جائے اور اقتدار اور زمینی حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے، تو اقلیتوں کے حقوق کیا ہیں جو مسلمانوں کے زیر نگو ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی، شفقت، محبت، اور ان کے ساتھ اسلام کی جو رواداری اور برداشت ہے وہ کیا ہے، اس ساری تفصیل سورہ المائدہ، سورۃ النور اور بالخصوص سورۃ النساء کے اندر یہ سمجھنے کے لیے یہ بنیادی قانون اور اس کی تشکیل اور اس کی ترتیب اور اس کی تفصیل اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے. اب خاص طور پر یہاں پر یہ ہے کہ یہود کے کچھ لوگ جن کے دل میں ایمان اثر کر گیا، اور اب مزاج اسلام کا خاص رنگ یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اور اس واقعے کے تناظر میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے، میں ان کا نام ذکر نہیں کرتا، آئے اور ان کے دل میں ایمان اثر کر گیا، کیونکہ وہ خود صاحبان علم تھے، اگر وہ دوسری طرف تھے تو وہ اپنے مذہب اور دین کے بہت بڑے عالم تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کے ورود اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے حوالے سے ان سابقہ کتابوں کے اندر، ان صحائف میں جو تعلیمات موجود تھی، اس کا گہرا مطالعہ وہ رکھتے تھے، اور حضور علیہ السلام کی آمد کے وہ منتظر تھے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کی زمین کو اپنے پاؤں تلے لے کر اس کو مدینہ طیبہ بناتے ہیں اور سرکار مدینہ منورہ میں نظر آتے ہیں، تو پھر یہ تمام چیزوں کا مکمل مشاہدہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہی خاتم النبیین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب باقاعدہ طور پر وہ 3 سے 4 افراد جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہ حضور علیہ السلام سے اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں، ہم حضرت عزیر کو یا حضرت عیسیٰ کو اللہ رب العالمین کا بیٹا یا اس کا شریک یا کوئی بھی صورت، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، آپ نے جو توحید کا طریقہ بتایا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں، آپ پر جو کتاب اتری ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، ایمان کے تمام اجزاء اور شعبجات پر ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن ہماری کچھ درخواست ہے آپ سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ کیا ہے، انہوں نے کہا دیکھیں ہم اس قبیلے سے ہیں، یعنی یہود سے ہیں، تو ہماری طبیعت کے اندر حضرت عیسیٰ کو قبول کرنا، یہ ہماری طبیعت کے اندر بڑا تنفر ہے، اس میں ہم ان کو قبول نہیں کر سکتے. یا اس طرف کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے حضرت موسیٰ یا حضرت عزیر کو قبول کرنا یہ بڑا مشکل ہے، تو ہم اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، آپ پر ایمان لا رہے ہیں. بس ایک یہ کہتا تھا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عزیر کے نام کو ہٹا دیا جائے، ایک یہ کہتا تھا کہ آپ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے نام کو ہٹا دیں، بس یہ چند نام ہٹا دیا جائے، باقی جس طرح ہے اس طرح ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں آپ سے. اور میں نے گزشتہ جمعے بھی عرض کیا تھا کہ اس وقت حضور کو افراد کی ضرورت تھی، اس وقت غلبے کی ضرورت تھی، مال کی ضرورت تھی، اور ایسے سنجیدہ لوگ جو اس سوسائٹی کے اندر بھی ایک مقام رکھتے ہیں تو ان کی ضرورت تھی. لیکن کسی بھی تنظیم کو چلانے والا اگر مخلص ہوتا ہے تو وہ افراد کو منشور پر جمع کرتا ہے، اپنی ذات پر جمع نہیں کرتا۔ اگر ایسی بھرتی شروع کر دی جائے کہ جو منشور اور تنظیم اور تحریک کی بنیاد جس مقصد کے رکھی گئی ہے اس کے خلاف ہو، تو وہ تنظیم پھر اپنے نظریے سے اور اپنے منشور سے اور اپنے مقصد سے ہٹ جائے، تو پھر وہ ہزار ہاتھ شاخوں میں بڑھ جاتی ہے اور اس کا اصل تشخص باقی نہیں رہتا۔ اس لیے منشور اور جس نظریے کے لیے اس کو بنایا گیا ہے اس کی پابندی لازم ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تناظر میں سنیے آپ کہ افراد کی ضرورت تھی، مال کی ضرورت تھی، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے قول کو رد کیا اور فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ تم اگر ایمان لاؤ گے تو پورے اس طریقے سے لے کر آؤ گے جس طرح اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اب یہ چیز ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے، آنا چاہیں تو اس میں، کیونکہ عقیدے اور نظریے کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، اس میں یہ بات نہیں ہو سکتی کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، یہ بات اپنا بیان کریں، اس کو رہنے دیں، نہیں۔ جو نظریہ اور عقیدے کی بات ہوگی اس میں کوئی ششوپنج نہیں ہوگی، قطعیات کے اندر کوئی تاویل نہیں ہوگی، وہ اپنی صورت کے اندر جس طرح موجود ہے اس کو ہم قبول کریں گے اور اسی پر اپنی دوستی، اپنے رشتے اور اپنے ناطوں کو ہموار کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے دل میں یہ بات ہو کہ نہیں، اگر یہ بندہ آ گیا تو ہمارے پاس کام بڑھ جائے گا، معاملات بڑھ جائیں گے، تو اللہ فرماتا ہے تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تبلیغ اپنے لیے نہیں کرو، میرے لیے کرو۔ ادعو الی سبیل ربک، تم لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلاؤ، اللہ کی طرف بلاؤ۔ تو اللہ نے جس انداز میں اور جس چیز کو بیان کیا ہے آپ اس کو ڈسکس کریں، اگر اگلا قبول نہیں کرتا آپ اس کو چھوڑ دیں۔ ہاں، اس کے پیچھے اتنا نہ لگ جائے کہ جناب وہ اصل منشور کو چھوڑ رہا ہو اور آپ کی عزت کر رہا ہو۔ تو فرمایا کہ نبی پاک پر تو ایمان لا رہے تھے، سرکار کی دس بوسی کر رہے تھے، لیکن بعض انبیاء کو وہ انکار کر رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں۔ اس لیے کہ ایمان لانا ہے تو پوری ترتیب کے ساتھ لے کر آئے، سارے رسولوں پر لے کر آئے، سارے نبیوں پر لے کر آئے۔ اس لیے آج اگر آج مسلمان اگر ہے تو اس کے نزدیک قدر و منزلت جیسے اپنے نبی پاک کی، اسی طرح حضرت موسیٰ کی، اسی طرح حضرت عیسیٰ کی، اسی طرح دیگر انبیاء کی۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ توازن کے ساتھ میرے دوستوں ذکر کرتا ہے، ان بربریت اور ان خرافات بکنے والوں کی طرح نہیں کہ جو حضرت عیسیٰ کو مانے اور نبی پاک کے خلاف چلے جائیں، یا حضرت موسیٰ کو مانے تو نبی پاک پر گویا کہ نازیبہ حرکات کریں۔ ایسی بچکانہ اور ایسی نفسانیت کا انسان اسلام رد کرتا ہے اور اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ تم اگر اپنے نبی کو قبول کر رہے ہو تو کس وجہ سے قبول کر رہے ہو، تمہیں اچھا لگتا ہے یا اللہ نے اسے مبعوث کیا ہے؟ تو اللہ نے مبعوث کیا ہے تو پھر اللہ کے وجہ سے اس نبی کو قبول کر رہے ہو، تو پھر ان سارے انبیاء کو قبول کرو کہ جن کے سروں پر اللہ نے نبوت کا، عزت کا اور رسالت کا تاج رکھا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ اسی تناظر میں نازل ہوئی اور فرمایا گیا محبوب ان سے کہو، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ان سے کہو اے ایمان والو، یعنی تم سر تسلیم خم کرنے کے لیے آئے ہو، تو آمنو، پھر ایمان لے کر آؤ جس طرح اس کا طریقہ ہے، ان تمام تفصیلات پر، باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان اسی طرح لے کر آؤ جس طرح ہمارے نبی پاک بیان فرما رہے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر، والکتاب اور اس کتاب پر ایمان لے کر آؤ، الذی نزل علی رسولہ، جو ہم نے اپنے حبیب کے سینے پر اتاری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ والکتاب اور ان کتابوں پر بھی ایمان لے کر آؤ، الذی انزل من قبل، جو ہم نے اپنے محبوب سے پہلے اتاری ہے، حضرت موسیٰ پر اتاری ہے، حضرت داؤد پر اتاری ہے، حضرت ابراہیم پر جو صحیح اتارے، ان تمام چیزوں کو تم قبول کرو۔ اور اللہ فرما رہا، ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر ایمان لائے، یعنی مراد یہ کہ جو اللہ کا انکار کرے، اللہ کا انکار کیا ہے، فرمایا جو رسولوں پر ایمان لائے اور کسی ایک رسول کا بھی انکار کرے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کا انکار کر دیا، وہ فرشتوں پر ایمان لائے اور فرشتوں پر ایمان لانے کے ساتھ کسی ایک فرشتے کی اہانت، بے ادبی، یا اس کا انکار کر دے، کیونکہ یہودی کہتے تھے کہ ہمیں جبریل سے بڑا بغض ہے لیکن ہم ساری چیزیں ماننے تیار ہیں، اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، اب جبریل پر ایمان ہمارے ایمان کے ساتھ ہوگا، اگر تم نے جبریل کا انکار کیا تو تم نے ایسے انکار کیا جیسے تم نے خدا کا انکار کیا، کیونکہ یہ سارے رشتوں کو قبول کرنا ہے اللہ کی وجہ سے اور اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو جب اللہ پر ایمان ہے تو ترتیب کے ساتھ یہ جتنی چیزیں ایمان والی ہیں ان تمام چیزوں کو قبول کرنا تم پر لازم ہے، ان میں سے کسی ایک کا بھی تم نے انکار کیا، فقط دل دلالا بعیدا، تو یہ حال اس کا ہوگا کہ وہ دور کا گمراہ بن رہا ہے، یعنی خود کو وہ مومن سمجھ رہا ہے لیکن ذرا حال یہ ہے کہ وہ بندہ مومن نہیں۔ اس آیت کریمہ نے ہمارے سامنے واضح کیا کہ عقیدے کے ہر گوشے کو قبول کیا جائے گا، جہاں توحید ہے وہاں رسالت ہے، جہاں رسالت ہے وہاں ملائکہ ہے، جہاں ملائکہ ہے وہاں آخرت ہے، ان کی عزت و توقیر، اس کے لیے احترام اور عزت اور اس کو اس شکل کے ساتھ قبول کرنے کا نام ایمان ہے. کسی ایک رسول کا پر ایمان لایا جائے, ایک کو چھوڑ دیا جائے, اللہ ہی کی توحید کو بیان کیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ رسول کا ادب اللہ کے ادب سے معاذ اللہ مقابلے پر ہے تو اس کو کمی کی طرف لایا جائے, یہ ساری خرافات اور ذہنی شیطانی وسوسے ہیں. دراصل اللہ رب العالمین نے جن پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حقیقت کو دل سے قبول کرنے کے ساتھ ان کو ادب کیا جائے, ان سے محبت کی جائے اور ان سے تعظیم کی جائے, اور اس محبت اور رابطے کو خدا کے مقابلے کے لیے یقین نہ کیا جائے بلکہ خدا کے لیے یقین کیا جائے, کیونکہ یہ ساری راہ ہے اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف. تو لہذا اس سے پہلی آیت کے اندر عدل کا ذکر ہوا تھا, قوامین کا ذکر ہوا تھا, تو وہ ذات کے حوالے سے, سوسائٹی کے حوالے سے عدل تھا, اب ایمان کے حوالے سے عدل کی اس پوری تفصیل کو بیان کیا گیا کہ اب تم گواہی دو اللہ کی بارگاہ میں ایمان کے ساتھ. ایمان کس کو کہتے ہیں میرے دوست بزرگو؟ ایمان بڑے آسانی کے ساتھ آپ سمجھ لیں, جو آپ ایمان مفصل اور ایمان مجمل بچپن سے پڑھتے چلے آئے ہیں کہ میں ایمان لایا اللہ پر, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیری وشری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں ایمان لایا اللہ پر, میں ایمان لایا رسول اللہ پر, میں ایمان لایا فرشتوں پر, میں ایمان لایا ساری کتابوں پر, میں ایمان لایا آخرت پر, میں ایمان لایا اس بات پر کہ ہر شے کا خالق اللہ ہے, چاہے وہ قدر خیر ہو یا وہ شر ہو, اور میں ایمان لانے کے اعتبار سے کہ تمام باتوں کو میں دل سے سچ یقین کر رہا ہوں اور زبان سے اس کی گواہی دے رہا ہوں. تو تصدیق قلب اور اقرار باللسان, یہ دونوں چیزیں جب جڑ جاتی ہے تو ایمان متحقق ہو جاتا ہے. یہ ایمان کے وہ فضائل ہیں. ایک بات یہاں پر خاص طور پر ذکر کی گئی, یہ کہنا کہ جی میں تو اللہ کو مانتا ہوں اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا, یہ جملہ اپنی جناب میں بہت زیادہ سخت بھی بن جاتا ہے, کیونکہ یہاں پر سارے مفسرین نے لکھا کہ یہاں پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے توحید پر قائم رہنے کا حکم نہیں دیا, اصلا ایمان پر رہنے کا حکم دیا. توحید کا حکم نہیں دیا, ایمان کا حکم دیا. توحید ہے کہ صرف خدا کو ایک ماننا, اور ایمان یہ ہے کہ رسول اللہ نے جو ساری باتیں بتائی ان کو لیتے ہوئے خدا کو ایک ماننا. تو لہذا بندے کو مومن بننا چاہیے, اور مومن کیونکہ توحید ایمان کا ایک شعبہ ہے, اللہ پر شعبہ مراد ایمان کے اجزاء نہیں, لیکن اس سمجھانے کے لیے بات عرض کی گئی ہے تصدیق کے اعتبار سے کہ اللہ کو ایک قبول کرنا یہ توحید ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس توحید کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اس لیے کلمہ شریف کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اور محمد رسول اللہ کو چھوڑ دے تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا, جبکہ توحید اللہ کو ایک کہنے کا نام ہے اور ایمان اللہ کے ساتھ ان تمام چیزوں کو قبول کرنے کا نام ہے جو رسول اللہ نے بیان فرمایا. اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ قرآن کے نظریے پر رہتے ہوئے اس طرف نہ جائے جس میں شیطان اس کو بہکائے, اور زبان سے ایسے خصیص الفاظ نہ لائے کہ میں تو اللہ کو مانتا ہوں جناب, اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا. تو اللہ کو ماننے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا, ایمان لانے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے. اس لیے کہ ایمان وہ ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, ارشاد فرما دیا. اب اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتوں کو بھی مانے گا, سارے رسولوں کو بھی مانے گا, سارے آخرت کے سارے معاملات کو مانے گا, لیکن اس کی زبان سے اللہ کی توحید اور وحدانیت کے لیے تو ادب کے جملے نکل رہے ہوں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور سرکار کی شان کو وہ چڑھا رہا ہو اور پھر سمجھے کہ میں نے صرف اللہ اللہ کہہ کر جنت کما لی, تو وہ دھوکے کے اندر ہے. اس لیے کہ اب رسول اللہ کا ادب بھی اللہ کا ادب ہے, ان سے محبت بھی اللہ سے محبت ہے, آخرت سے محبت اور تعلق بھی اللہ ہی سے تعلق ہے, اور اسی کو بخاری شریف کے اندر بڑے مشہور طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک بھی موجود ہے, بخاری شریف کے اندر موجود ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کے پاس جب قافلہ آیا اور اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ باتیں کی تو سرکار نے ارشاد فرمایا صحابہ سے, اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ, تمہیں پتا ہے کہ ایک خدا پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے, یعنی ایک خدا پر ایمان لانے کا کیا مطلب. لوگ کہتے ہیں کہ خدا کو ایک کہو بس بات پوری ہو جائے گی, میں نے کہا نہیں, اب حضور فرما رہے ہیں کہ ایک خدا پر یقین کرنے کا کیا مطلب ہے. ہل تدرون, حضور فرماتے مل ایمان باللہ یہ وحدہ, کیا تم جانتے ہو کہ ایک خدا پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے. تو صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ قالوا اللہ رسول عالم, تمام صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ ہی جانتا ہے اور اس کے بتائے سے آپ جانتے ہیں, آپ ہمارے لیے اس بات کو ذکر فرمائیں. تو سرکار فرمایا قال شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ وان محمدا رسول اللہ, ایک خدا پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پتا چلا اللہ کو ایک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں رسالت بھی داخل ہوگی, اس میں فرشتوں کا ادب اور ان کی ترتیب, بھی شامل ہوگی. قرآن کریم کے اندر بعض انبیاء کا ذکر ہے لیکن مسلمان اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے جناب سے جتنے لوگ تاج خلافت کے ساتھ، تاج نبوت کے ساتھ سرفراز ہو کر اس کائنات کے اندر جلوگر ہوئے، ان کی تعداد ہمارے علم میں نہیں. جو تعداد قرآن میں ذکر کر دی گئی ہم اس پر بھی، اور جو اللہ کے علم میں اور وہ ظاہر ہوئے، لیکن تاریخ یا کوئی قاعدہ یا کوئی قانون ہمارے سامنے اس بات کو واضح نہیں کرتا کہ وہ سارے آنے والے 12,000 تھے یا 240,000 تھے یا 1,24,000 تھے یا 2,24,000 تھے. اس کی تعداد اب کتنی بھی ہے ہم تعداد میں نہیں جاتے. اللہ رب العالمین نے جن جن کو رسالت اور نبوت کے ساتھ سرفراز کیا، ہم اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے دل سے ان کی رسالت اور نبوت کی تصدیق کرتے ہیں اور زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے اللہ رب العالمین جل والا کے محبوب نے اس موضوع کو بہت آسان کے ساتھ، کیونکہ ایمان کا موضوع ہے تو آپ کے ذہنوں کے مطابق بخاری شریف کی حدیث جو ہے ہمارے ذہنوں کو کھولتی ہے، اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر پورا ایک باب کو قائم کیا، اور باب کو آپ ترتیب دیتے ہیں باب حلاوت الایمان. یعنی بندہ اگر مومن ہے، توجہ سے سنیے گا، بندہ اگر مومن ہے، کوئی چیز آپ کھاتے ہیں یا کوئی چیز آپ کے اندر ہوتی ہے، تو اگر مادی شے ہے تو آپ اس کے ذائقے کو زبان پر پاتے ہیں، یا وہ باطن کی چیزیں ہیں تو اس کا مزہ، اس بات کا لطف آپ کی زبان پر آتا ہے، آپ کی طبیعت پر آتا ہے، اس کی بشاشت اور اس کی اچھائی اور اس کی خوشی اور اس کی نرمی اور اس کا ذوق اور اس سے ملنے والا سکون آپ کے چہرے پر مرتب ہوتا ہے. یعنی ذائقے کے طور پر وہ چیز آپ کے اوپر آتی ہے، اور ذائقے کو عربی زبان میں حلاوت کہا جاتا ہے. سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک خاص حدیث مبارک کا ترجمۃ الباب باب پر پورا چیپٹر قائم کرتے ہوئے کہ باب و حلاوت الایمان، یہ باب اس بیان میں ہے کہ بندے کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کے اندر ایمان موجود ہے. فرمائیے ایمان کا ذائقہ کیسے وہ حاصل کرے گا، تو اس کے تحت ایک حدیث پاک آپ نے نقل فرمائی کہ اس کے اندر ایمان اگر ہے تو وہ ذائقہ پائے گا، اور وہ ذائقہ کیسے پائے گا، فرمائیے یہ چیز اگر وہ اپنے اندر پاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مومن ہے، اور وہ اندر کی تصدیق جو دل کی ہے وہ سچائی پر مبنی ہے. اور حدیث پاک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ کسی بندے کے اندر تین بنیادی سچائی وہ اپنے اندر محسوس کرے، اور اس کی عمل کے لیے اس کا باطن اس کا ظاہر تیار رہے. تو فرما من وجد، کوئی ایک شخص اس بات کو پائے، فرما ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، یہ تین چیزیں جس کے اندر ہو جائیں گی وہ ایمان کی چاشنی کو چکھ لے گا. صحابہ نے عرض کیا حضور وہ کیا ہے، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، فرمایا کائنات میں سب سے زیادہ عزیز اور محبوب اس کے نزدیک اللہ اس کے رسول ہوں. یہ پہلی نشانی ہے حلاوت ایمان کی. سرکار فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان یکون اللہ ورسولہ، ہو جائیں اس کے نزدیک اللہ اس کے رسول، احب الیہ، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیارے، سب سے زیادہ عظیم، سب سے بڑی اہمیت اس کے نزدیک اللہ اس کے رسول کی ذات کی، اس کے فرمان کی، اس کے قول کی، یہ ہو جائے. فرمایا کس سے، مما سواہما، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام رشتے ناطے تعلق لینا دینا، ظاہری باطنی، مادی شے باطنی چیزیں، روحانی چیزیں، ہر رشتے ناطے سے جو انسان جن زندگیوں کا سامنا کرتا ہے، ان تمام میں اللہ اس کے رسول کی ذات احب ہو جائے، یعنی سب سے زیادہ محبوب ہو جائے. پہلی نشانی یہ ہے، بڑی توجہ سے حدیث سنیے، سرکار کا بڑا مبارک قول ہے. دوسری فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّ إِلَّا اللَّهُ، وہ اگر کسی سے رشتہ ناتا رکھے تو اللہ کی محبت کی خاطر رکھے، اس کے نزدیک محبت کا معیار اللہ کی ذات ہو، اسلام ہو، دین ہو. آگے آیت آ رہی ہے، اس کے بعد کفار سے دوستی کرنا، ان سے ناطے رکھنا، منافقین کے ساتھ میل جول رکھنا، یہ ساری چیزوں کی مذمتیں یہاں پر واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے، اور وہ ترتیب کے ساتھ میرے دوستوں بزرگوں آ رہی ہے. اور یہ آیت کا مفہوم آگے بالکل جا کے واضح ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں آگے ذکر کیا کہ مومنین وہ ہے جو بد مذہبوں سے صحبت نہیں رکھتے، مومنین وہ ہے جو کفار سے صحبت نہیں رکھتے، مومنین وہ ہے جو کفار کے لیے دل میں اخلاص نہیں رکھتے، اخلاص قلبی ان کے دلوں کے اندر نہیں ہوتا. ہاں کبھی کاروبار یا دیگر ناطے کے حوالے سے وہ ان کے ساتھ کہیں بیٹھنا اٹھنا معاشرت کے حوالے سے اگر پڑ بھی جاتا ہے اور وہ دینی صورت نہیں ہے، تو پھر ان کا بیٹھنا اٹھنا محض اپنی حاجت کے لیے ہوتا ہے، جس کو سمجھنے کے لیے جس طرح بندہ بیت الخلاء اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے، دل سے اس کی کوئی رغبت نہیں ہوتی. تو فرمایا ایسے رشتے جو اللہ کے جو کفار کے ساتھ ہیں, تو فرمایا ان کے ساتھ ظاہری معاملات کی شریعت مطہرہ رخصت دی ہے, لیکن دل میں ان کے لیے اخلاص قلبی پیدا نہیں ہوگا جو اہل ایمان, یہ مسلمانوں کے لیے ہوگا. دل میں درجہ مومن جو ہے جو مسلمان کو دے رہا ہوگا وہ کفار کو نہیں دے گا, ورنہ وہ ایمان کی حلاوت کو پا نہیں سکتا. اس سے نہ آخرت یاد رہے گی نہ خدا سے محبت یاد رہے گی. تو فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو یہ مل جائے وہ ایمان کی حلاوت پا لے گا. فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ وہ کائنات کے سارے رشتوں میں اللہ اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب اور ترجیح دیتا ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کسی سے لڑے یا دشمنی کرے تو وہ اللہ کے لیے کرے, اور کسی سے جڑے تو وہ اللہ کے لیے ہو, نفسانیت اس کے اندر موجود نہ ہو. اور فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار. فرمایا ایمان لانے کے بعد کفر سے اتنی نفرت کرے اور کفر سے اتنی بیزاری کرے کہ ایمان لانے کے بعد کفر میں جانے کو وہ اتنا مکروہ اتنا حقیر اور اس سے اتنا بیزار ہو جیسے آگ میں چھلانگ لگانا. آگ میں چھلانگ لگانے سے بندہ بیزار ہوتا ہے, اس کے تصور سے بھی شروع کام جاتی ہے. تو فرمایا مومن وہ ہے جس کی تیسری علامت یہ ہے کہ وہ ایمان کے بعد کفر کے کاموں میں یا کفر میں جانے کو ایسا ناپسند کرے جیسے آگ میں چھلانگ لگانا یا اس کو آگ میں ڈال دیا جائے. فرمایا تین عادتیں جس کے اندر ہوں گی وہ خود اپنی زبان سے ذائقہ چکھ لے گا کہ وہ کیسے صاحب ایمان ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی پوری زندگی ان تینوں باتوں سے استوار ہے. یہ وقت ہمارے پاس مختصر تھا جس میں میں نے اس آیت کریمہ کے حوالے سے, ایمان اور رشتے ناطے کے حوالے سے آیت کریمہ ہمیں اس دائرے کو ذکر کرتی ہے. تو عقل, عقیدہ اور نظریہ اور اسلام کی قطعیات اور بنیادیں, میرے دوستو یہ سر فہرست ہوتی ہیں, یہ بنیادیں سر فہرست ہوتی ہیں, یہ معاملات سر فہرست ہوتے ہیں. اس میں نہ کوئی تعویل ہوتی ہے نہ اس میں کوئی اور سلسلہ ہوتا ہے. قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا کہ ایمان لاؤ تو یہ نہیں کہ مسجد تک تو ایک دوسرے سے مسلمان بن کر رہو, باہر کسی سے بھی تم ہاتھ ملاتے رہو, کسی سے بھی رشتہ داری رکھتے رہو. فرما نہیں, ادخلوا فی السلم کافہ, اپنے آپ کو پورا پورا اسلام میں پیش کرو, اپنی سوسائٹی کو بھی اسلام میں لے کر آؤ, اپنی عبادت کو بھی اسلام میں لے کر آؤ, اپنی دکان کو بھی اسلام میں لے کر آؤ, اپنے غصے کو بھی اسلام میں لے کر آؤ, اپنی محبت کو بھی اسلام میں لے کر آؤ, اپنے پورے پورے اپنے آپ کو اسلام میں داخل کرو, اور پھر دیکھو طرز زندگی اسلام غم میں گزارنے کو کیسے بیان کرتا ہے اور خوشی میں بیان کرنے کو, خوشی میں گزارنے کو کس طرح بیان کرتا ہے. وہ رشتے قائم کرنے اور رشتے ناطوں کو جوڑنے کے کیا سلیقے بیان کرتا ہے, اور رشتے ناطوں کو کبھی ختم کرنے سے متعلق بھی وہ کیا سلیقہ بیان کرتا ہے. کیونکہ رشتے جوڑنے بھی اللہ کے لیے ہوتے ہیں, توڑنے بھی اللہ کے لیے ہوتے ہیں. ہمارے وہاں یقیناً یہ بہت اچھی بات ہے, صلہ رحمی کی بات کی جاتی ہے کہ رشتے جوڑیں. میں نے کہا وہ احادیث بھی پڑھے جائیں کہ جس میں رشتے توڑنے کا بھی حکم ہے. یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ اس میں نفسانیت نہیں ہوگی, اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات سے تعلق ہوگا. جہاں آپ کے ایمان عقیدے اور آپ کی بنیادی نظریے جو اسلامی ہے اس کو اگر ٹھیس مل رہی ہوگی تو اس رشتے دار سے دور رہنا ہی آپ پر فرض ہوگا. اور جہاں پر آپ کے عقیدے ایمان اور آپ کے اہل و عیال کے ساتھ تعلق اور معاملہ درست رہے گا اس کے ساتھ قطع کرنا آپ کے لیے حرام ہوگا. لہذا توڑنا بھی اللہ کے لیے, جوڑنا بھی اللہ کے لیے. اس میں شعور کیسے آئے گا, جلد بازی سے ہم فیصلہ نہ کریں, پہلے اس تمام تقاضے کو سمجھے کہ مزاج اسلام کیا ہے, کس طریقے کا مزاج اللہ دیتا ہے. اور یہ تو اصول تھے جس سے بنیادی طور پر ہم آخر میں اتنے پریپیئر ہو جائیں کہ مومن وہ ہے کہ جو محبت کسی سے کرے تو اللہ کے لیے کرے, مومن وہ ہے جو اللہ اس کے رسول سے زیادہ کسی کو اہمیت نہ دے, جہاں شریعت کا حکم آ جائے, جہاں اللہ کا فرمان آ جائے بس یہی اس کے لیے بس ہو اور اس کے آگے وہ نہ جائے. بلکہ ایمان کا تقاضا ہے کہ جس طریقے سے اللہ اس کے رسول نے بیان کر دیا ہے اس کو قبول کرے اور اس میں عقلی تعویلات کے پیچھے نہ جائے, اور ایمان میں وہ اپنے اندر اتنی مضبوطی رکھے اور ایمان اور اللہ اس کے رسول سے رشتے سے اتنا اپنے اندر پیار اور سچائی اور وفاداری رکھے کہ کبھی خیال بھی دل میں گزرے کہ ایمان نکل جائے معاذ اللہ اور کفر واقع ہو جائے تو وہ اس کو اتنا حقیر سمجھے جیسے آگ میں چھلانگ لگانا. اللہ رب العالمین یہ فکری داخلی باطنی اور ظاہری کیفیات ایمان سے ہم تمام کو مستفیض فرمائے. اور آیت نمبر سورہ المائدہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 جس میں ایمان کے تقاضے بیان کیے گئے, اللہ رب العالمین ہمیں علم دین کے طور پر ان ایمانیات کو سمجھ کر اس پر اپنی نجی زندگی کو, اپنی عملی زندگی کو, اپنی عام زندگی کو اسی خطوط پر استوار کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.